السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورۃ الاعراف آیت نمبر 148. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. واتخذ قوم موسی من بعده من حلیہم من حليهم إجلا جسدا له خوار ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين. موسیٰ علیہ السلام کے طور پر جانے کے بعد اس کی قوم نے اپنے زیوروں سے ایک بچھڑے کا جسم یعنی پتلا بنایا جس میں سے بیل کی سی آواز نکلتی تھی. ان لوگوں نے یہ نہ دیکھا کہ وہ نہ تو ان سے کوئی بات کرتا ہے اور نہ ہی ان کو راستہ دکھا سکتا ہے، پھر بھی انہوں نے اسے الہ بنا لیا اور وہ تھے ہی ظالم لوگ، بے انصاف لوگ. واتخذ قوم موسیٰ من بعده، اور بنا لیا موسیٰ کی قوم نے اس کے بعد من حلیہم، حلیہم ح لام یا سے ہے زیور، یا زیور پہنانے کے معنی میں آتا ہے. اجلن ایک بچھڑا یا ایک گائے، جسد اللہ خوار اس کے لیے ایک جسم تھا اور اس سے آواز آتی تھی یا بیل کسی آواز نکلتی تھی. خوار خا واورا گائے کسی آواز آنا، اور جسد جسم کو کہتے ہیں جیم سین دال. الم یرو انہ لا یکلمہم ولا یہدیہم سبیلا، کیا وہ نہیں دیکھتے کہ نہ وہ ان سے کلام کرتا ہے، نہ وہ بات کرتا ہے، نہ سیدھا راستہ دکھاتا ہے. اتخذوه وكانوا ظالمين، انہوں نے پھر بھی اس کو بنا لیا، یعنی بچھڑے کو انہوں نے معبود کی جگہ دے دی اور وہ تو تھے ہی ظالم لوگ یا تھے ہی ناانصاف. یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو جو گو سالہ پرستی میں مبتلا تھی، جب اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو 40 دن کے لیے کوہ سینا پر بلایا، کوہ طور پر بلایا، تو اس وقت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کی قیادت ہارون علیہ السلام کے سپرد کر کے گئے، ان کو جانشین بنایا تھا. اور جیسے کہ ہم سورہ بقرہ سے پڑھتے آ رہے ہیں، ہم سب جانتے ہیں کہ یہ ایک انتہائی بگڑی ہوئی قوم تھی اور ان کے لیے خصوصی اصلاح کی ضرورت تھی. اس لیے موسیٰ علیہ السلام نے خاص طور سے تاکید کی تھی کہ ان کا دھیان رکھنا اور ان کی اصلاح کرتے رہنا. اور یہ بات موسیٰ علیہ السلام نے اسی لیے کہی تھی کیونکہ وہ جانتے تھے کہ بنی اسرائیل کا کیا حال ہے، ان کو بنی اسرائیل سے واسطہ پڑ چکا تھا. موسیٰ علیہ السلام کی جو طبیعت کا ہمیں پتہ چلتا ہے، تو ان کی پوری سیرت کو سامنے رکھ کر اگر ہم دیکھیں تو ایسے لگتا ہے کہ ان کی جلالی طبیعت تھی، بہت ہی باروب بھی تھے، اور اس بگڑی ہوئی قوم پر انہوں نے اپنے بھائی کو ایک طرح سے جانشین مقرر کر کے وہاں سے گئے تھے. اب پیچھے کیا ہوا کہ جو موسیٰ علیہ السلام کے دل میں جو شک تھا، خدشہ تھا، وہ بالکل صحیح نکلا، جبکہ انہوں نے ہارون علیہ السلام کو تاکید بھی کی تھی. جو خطرہ تھا وہ پورا ہو کر رہا، بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام کی غیر موجودگی میں بچھڑے کو اپنا معبود بنا لیا. اب ظاہر سی بات ہے جس کام کی خواہش ان کے دل میں انگڑائیاں لے رہی ہیں وہ تو پوری کر کے ہی رہیں گے وہ لوگ. انہوں نے ایک بچھڑا بنایا اور اس کی پرستش شروع کر دی. اس بچھڑے کے بارے میں آتا ہے کہ سامری نے اس کو بنایا. کہا جاتا ہے کہ لوگوں نے سونے کے زیورات اکٹھے کیے، انہیں پگھلا کر سونے کے بچھڑے کا پتلا بنا دیا اور اس کی پوجا پاٹ کرنے لگے. حالانکہ ہارون علیہ السلام نے انہیں منع کیا مگر وہ باز نہیں آئے. اب ادھر تو موسیٰ علیہ السلام ان کے لیے ہدایت طلب کرنے گئے ہیں، شریعت لینے گئے ہیں جس کی وجہ سے ان کی دنیا اور آخرت سمجھ جائے. اور آپ دیکھیں کہ قوم کن اوہمات میں مبتلا ہے، توہم پرستی میں مبتلا ہے. تو بگڑی ہوئی قوموں کا یہی حال ہوتا ہے، یا جن پر غلامی کا رنگ چڑھ جاتا ہے وہ قومیں ایسے ہی کرتی ہیں. ان کو سامنے نظر آنے والی چیزیں اچھی لگتی ہیں، اسی طرح کے رسم و رواج. اور ان لوگوں کا کہنا یہ تھا، جیسے جب وہاں سے نکلے تھے آپ کو یاد ہوگا، جب سمندر اللہ تعالیٰ نے سمندر سے گزروا دیا اور وہاں سے لوگ گزرے، تو وہاں کسی قوم کو انہوں نے وہاں پر بھی گائے کی پوجا کرتے دیکھی تھی، تو تب بھی انہوں نے کہا تھا کہ ہمارے لیے بھی ایک ایسا ہی کوئی معبود بنا دے موسیٰ. تب موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا تھا کہ اللہ سے خوف کرو، اور یہ تم کیا کہتے ہو، اس طرح کی بات کرتے ہو، شرک کی بات کرتے ہو. تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ کیوں ان کے دلوں میں بچھڑا بیٹھا ہوا تھا، کیوں اتنی زیادہ بچھڑے کی محبت یا اس کی اہمیت ان کے دل میں جاگزی ہو گئی تھی. قرآن میں بھی اس کا ذکر ہمیں ملتا ہے، جیسے کہ آپ لوگوں کو یاد ہوگا سورہ بقرہ میں ہم نے پڑھا تھا، اشربوا فی قلوبہم العجل، یعنی ان کے دلوں میں بچھڑا بس کر رہ گیا تھا، یعنی جیسے خون ہمارے شریانوں میں دوڑتا رہتا ہے، پانی اگر آپ پئیں تو جسم کے کسی ایک حصے میں نہیں ٹھہر سکتا، پورے جسم میں چلا جاتا ہے، سرایت کر جاتا ہے، تو بچھڑے کی محبت بھی ان کے دلوں میں ایسے ہی رچ بس گئی تھی. اور آپ دیکھیں نا کہ کتنی حیرت ہوتی ہے دیکھ کر، سن کر، پڑھ کر کہ ابھی غلامی سے نکلے ہوئے ان کو صرف چند مہینے گزرے تھے، پھر انہوں نے سمندر کا پھٹنا دیکھا، فرعون کا غرق ہونا دیکھا، اسی سمندر سے ان لوگوں کا خود بخیریت گزرنا دیکھا، غلامی سے نکل آئے جس کی کوئی امید نظر نہیں آتی تھی، یک کے بعد دیگر سارے سلسلے وہ دیکھتے رہے جس میں اللہ تعالیٰ کی قدرت وہ دیکھتے رہے، لیکن پھر بھی ان کو عقل نہیں آئی اور پھر انہوں نے بچھڑے کو معبود بنا لیا. یہ سب وہ دیکھ رہے تھے کہ جو کچھ بھی ہوا ان کو جو نجات ملی صرف اللہ کی قدرت سے ملی، کسی اور کے بس کی بات نہیں تھی، نہ کسی میں اتنی طاقت تھی، اور یہ موسیٰ علیہ السلام ہی کے ذریعے سے ان کو اللہ تعالیٰ نے وہاں سے گزروا دیا. اس کے باوجود بھی انہوں نے ایک مثنوی خدا معبود طلب کیا، اور پھر پیغمبر کے پیٹھ موڑتے ہی خود ایک مثنوی خدا بنا ڈالا. تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے بارے میں کچھ لوگوں کا بیان ہے جو کہتے ہیں کہ بنی اسرائیل ایک ایسی قوم تھی جو صرف اپنے پیغمبروں سے وفا نہیں کی، باقی سب سے وفادار رہی. یعنی اس قوم کا حال یہ تھا کہ یہ اللہ اور اس کے رسولوں کی نافرمانی کرتی رہی اور باقی سب کو خوش کرتی رہی، یہ حال ہو گیا تھا ان کا. پھر یہاں پر دوسری جو اہم بات ہے وہ دیکھنے کی ہے، وَلَمَّا سُقِطَ فِي أَيْدِيهِمْ وَرَأَوْا أَنَّهُمْ قَدْ ضَلُّوا قَالُوا لَئِن لَّمْ يَرْحَمْنَا رَبُّنَا وَيَغْفِرْ لَنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَى إِلَى قَوْمِهِ غَضْبَانَ أَسِفًا قَالَ بِئْسَ مَا خَلَفْتُمُونِي مِن بَعْدِي أَعَجِلْتُمْ أَمْرَ رَبِّكُمْ وَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُ إِلَيْهِ قال ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين. اور جب وہ شرمسار ہوئے اور دیکھا کہ وہ گمراہ ہو گئے ہیں تو کہنے لگے، اگر ہمارے رب نے ہم پر رحم نہ کیا اور ہمیں معاف نہ کیا تو ہم برباد ہو جائیں گے. اور جب موسیٰ علیہ السلام غصے اور رنج سے بھرے ہوئے اپنی قوم کی طرف واپس آئے تو انہیں کہا، تم لوگوں نے میرے بعد بہت بری جانشینی کی، تمہیں کیا جلدی پڑی تھی کہ اپنے رب کے حکم کا بھی انتظار نہ کیا؟ پھر تختیاں ڈال دیں اور اپنے بھائی کو سر سے پکڑ کر اپنی طرف کھینچنے لگے. ہارون علیہ السلام نے کہا، اے میری ماں کے بیٹے، ان لوگوں نے مجھے کمزور سمجھا اور قریب تھا کہ مجھے مار ہی ڈالتے، لہٰذا دشمنوں کو مجھ پر ہنسنے کا موقع نہ دو اور مجھے ان ظالم لوگوں کے ساتھ شامل نہ کرو. تو جب موسیٰ علیہ السلام وہاں پر وہ تختیاں لے کر پہنچے تو دیکھا کہ قوم آخرکار اسی گائے کی پرستش میں مبتلا ہو گئی ہے. سامنی نامی شخص بتایا جاتا ہے جس نے سونے کے زیورات اکٹھے کر کے بچھڑا تیار کیا. یہ بھی کچھ بات تفسیر ابن کثیر سے ملتی ہے کہ کہا جاتا ہے کہ اس نے جبریل علیہ السلام کے گھوڑے کے سموں کے نیچے کی مٹی بھی سنبھال رکھی تھی جو اس نے اس میں شامل کر دی، جس میں اللہ تعالیٰ نے زندگی کی تاثیر رکھی تھی. اب اس نے جو بچھڑا بنایا اس سے آواز نکلتی تھی، خوار جیسے کہ ابھی ہم نے پڑھا، گائے کی سی آواز، جب بھی اس میں ہوا داخل ہوتی اس سے آواز نکلتی. اب اس بارے میں ہم نہیں جانتے کہ وہ گوشت پوست کا بچھڑا تھا یا وہ سونے کا ہی بچھڑا تھا، لیکن جب بھی اس میں ہوا داخل ہوتی تو وہ بیل کی یا گائے کی سی آواز نکالتا تھا. اس آواز سے سامری نے پورے بنی اسرائیل کو گمراہ کیا کہ تمہارا معبود تو یہ ہے، موسیٰ علیہ السلام بھول گئے ہیں اور وہ معبود کی تلاش میں کوہ طور پر گئے ہیں. ہم سورۃ طہٰ میں پڑھیں گے اس کی تفصیل مزید. سقط فی ایدیہم یہ ایک محاورہ ہے جس کے معنی نادم ہونے کے ہیں، اور یہ ندامت موسیٰ علیہ السلام کی واپسی کے بعد ہوئی جب انہوں نے آ کر ان کو نصیحت کی، زج و توبیخ کی، کہ جیسا سورۃ طہٰ میں آتا ہے وہاں سے یہ بات ہمیں پتہ چلتی ہے. اور یہاں پر دونوں جملوں کو ملا دیا گیا ہے تاکہ دونوں بات سامنے آ جائے اور سمجھ میں آ جائے. جب موسیٰ علیہ السلام نے آ کر دیکھا کہ وہ بچھڑے کی عبادت میں لگے ہوئے ہیں تو وہ سخت غضبناک ہوئے اور جلدی میں تختیاں جو کوہ طور سے لائے تھے ایسے طور پہ رکھ دیں یا ڈال دیں کہ دیکھنے والوں کو محسوس ہوا کہ انہوں نے پھینک دی ہیں، جسے قرآن نے ڈال دیں کے لفظ سے تعبیر کیا، وَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ اور تختیاں ڈال دیں. تو یہاں پر بہت سارے لوگ یہ اعتراض بھی کرتے ہیں اور اس پر بہت ساری کہانیاں بھی بناتے ہیں کہ وہ تختیاں ٹوٹ گئی تھیں لہٰذا تورات گم ہو گئی، اور ہم نہیں جانتے کہ اس کے بعد تورات دوبارہ لکھی گئی نہیں لکھی گئی۔ تو یہ ساری باتیں ایک طرح سے دیکھا جائے تو غلط ہیں۔ تختیاں انہوں نے وہیں رکھی تھیں، ہو سکتا ہے ٹوٹ گئی اور ہو سکتا ہے نہ بھی ٹوٹی ہوں، اور ڈالنے سے مطلب یہ نہیں ہوتا کہ انہوں نے پھینک دی تھی، اور یہاں پر کوئی بے ادبی اس سے مراد نہیں تھی، بلکہ انہوں نے اپنی قوم کو دیکھ کر جب وہ حالت غضب میں آ گئے، غضبناک ہو گئے، غصہ ہوئے، تو ظاہر سی بات ہے آپ دیکھیں کہ آپ کے ہاتھ میں جو ہوتا ہے جب غصے میں آ جائیں تو اکثر یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے ہاتھ کی چیز پھینک دیتے ہیں، بعض اوقات تو آپ دیکھیں کہ کتنا نقصان بھی ہو جاتا ہے نا، کہ کوئی بہت ہی اچھی خوبصورت چیز تھی آپ کے گھر کی، کوئی ڈیکوریشن پیس تھا یا کوئی اچھی پلیٹ، اچھا کوئی جگ یا گلاس، بہرحال کوئی بھی چیز ہوتی ہے، جب آپ بچوں کو کچھ ایسا کام کرتے دیکھتے ہیں کہ جو آپ کی پسند کا نہیں ہوتا، تو اس وقت پھر آپ کیا کرتے ہیں، جو چیز آپ کے ہاتھ میں ہوتی ہے آپ اس کو پٹک دیتے ہیں نا، ایک یہ نارمل حالت ہے، نیچرل چیز ہے یہ۔ تو یہاں پر بہت سارے لوگوں نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام نے تختیاں پھینک دی، تو یہ دراصل سوئے ادبی کی وجہ سے انہوں نے نہیں کیا، غصہ ان کو کس بات پر تھا، اپنی قوم پر تھا ان کو غصہ، اس غصے کی وجہ سے کہ میں تو تمہارے لیے یہ ہدایت لینے گیا تھا، میں تو تمہارے لیے اتنی اچھی چیز لایا تھا اور تم جو اتنی چھوٹی سی چیز پر اکتفا کر کے بیٹھ گئے، میں تو تمہارے لیے ہیرے جواہرات لانے گیا تھا اور تم یہ امیٹیشن جیولری لے کے بیٹھ گئے۔ تو تختیاں ایک شریعت تھی، ایک دیکھا جائے تو اس میں خلاصہ تھا، اس میں تفصیل تھی۔ تو یہاں پر انہوں نے تختیاں نیچے ڈال دی، قرآن نے خود یہ ڈال دی کا لفظ استعمال کیا، پھینک دی کا لفظ استعمال نہیں کیا قرآن نے، اور اگر پھینک بھی دی ہوتی تو یہ سوئے ادبی نہیں ہے، کیونکہ ان کا مقصد تختیوں کی بے ادبی نہیں تھا، بلکہ ان کے اندر جو ایک دینی غیرت اور حمیت تھی اس میں بے خود ہو کر انہوں نے غیر اختیاری طور پر یہ کام کیا۔ یہاں پر موسیٰ علیہ السلام جو اپنے بھائی پر ایک طرح سے ان کو سرزنش کرتے ہیں اور غصہ ہوتے ہیں، تو یہ بھی ایک نیچرل بات ہے۔ ایک اور بات ہمیں پتہ چلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبوت تھانے کے دونوں کو دی، لیکن موسیٰ علیہ السلام کے درخواست پر ہارون علیہ السلام کو نبوت دی۔ تو دیکھا جائے تو ایسے لگتا ہے کہ جلالت اور عظمت میں چھوٹے بھائی ہی بہتر تھے ان سے بنسبت ہارون علیہ السلام سے، حالانکہ ہارون علیہ السلام عمر میں بڑے تھے۔ تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بعض اوقات دو بہن بھائی ہوتے ہیں یا دو بھائی ہوتے ہیں، بڑا ہو سکتا ہے بھائی خاموش طبیعت ہو، اس میں وہ ایبلٹی نہ ہو، اور چھوٹے میں وہ قابلیت ہو، تو یہ بھی پاسبلٹیز میں سے ہے۔ ہمارے یہاں پر سوچ کیا ہے کہ نہیں، جو بڑے ہیں بس وہ جو بات کہتے ہیں وہ پتھر کی لکیر، چاہے وہ صحیح کہی ہو یا غلط کہی ہو۔ تو یہاں سے انہی باتوں سے پتہ چلتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی طبیعت میں جلال تھا، اور ان کی جو غیرت اور حمیت تھی یہ صرف اور صرف بنی اسرائیل کی اصلاح کے لیے تھی، یعنی وہ چاہتے تھے کہ بنی اسرائیل سدھر جائے۔ آپ نے وہ سیرت کا واقعہ پڑھا ہوگا، بہت ہی خوبصورت واقعہ ہے، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی تو اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء کرام کو دیکھا۔ جب موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچے اور سلام کیا ان کو، تو انہوں نے ان کے سلام کا جواب دیا اور ان کو ویلکم کہا۔ جب اللہ کے رسول جانے لگے تو موسیٰ علیہ السلام کو رونا آ گیا۔ اللہ کے رسول نے پوچھا کہ اے موسیٰ، کیا چیز آپ کو رلاتی ہے، یعنی آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تب موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ ایک نبی جو میرے بعد آیا اور اس کی عمر دیکھا جائے تو کم بھی ہے، لیکن اس کی امت سب سے زیادہ جنت میں جائے گی، اور میری قوم جو کہ کئی نبی اس میں آئے، اتنے 100 سال تک وہ رہی، ان کی تعداد کم ہوگی جنت میں جانے والوں میں سے۔ کتنی ان کو اپنے قوم سے دیکھا جائے تو محبت تھی نا، وہ قوم سے جس قوم نے ان کو بار بار تکلیف دی، بار بار مشکل میں ڈالا۔ کیسے الفاظ تھے سورہ بقرہ میں، ہم نے پڑھے تھے، آپ کو یاد ہوں گے، کہ اے موسیٰ جاؤ اپنے رب سے پوچھاؤ۔ ان کا انداز آپ دیکھیں کہ قال ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی، کہ اپنے رب سے دعا کر یہ پوچھا کہ کیسی ہے وہ گائے، اس کا رنگ کیسا ہے، دکھنے میں کیسی ہے، کام کرتی ہے نہیں کرتی ہے، کھیت میں ہل چلاتی ہے یا نہیں۔ تو ہر دفعہ وہ موسیٰ علیہ السلام کا نام لے کر کہتے تھے، کوئی ادب اور تمیز نہیں تھی۔ دوسری بات، خود دعا نہیں کرتے تھے، جاؤ اپنے رب سے دعا کرو، اور پھر جاؤ تمہارے رب سے دعا کرو، اپنا رب نہیں کہتے تھے۔ اس سے بھی ایک بات پتہ چلتی ہے کہ وہ کوئی اس طرح سے لگتا تھا جیسے کوئی غیر سمجھ رہے ہوں یا احسان کر رہے ہوں۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو اپنے قوم کی بہت فکر تھی، اسی بنا پر وہ ایک طرح سے ان کی جو حمیت تھی، غیرت تھی، اس سے بے اختیار ہو کر انہوں نے ان تختیوں کو نیچے ڈال دیا، ایک طرف ڈال دیا۔ الواح کا لفظ آتا ہے اس کے لیے، الواح اردو میں بھی آپ سنتے ہیں، تختیوں کو کہا جاتا ہے، لوح، لام واو ہا، کسی کشتی وغیرہ کے تختے کو بھی کہا جاتا ہے یہ لفظ، لکڑی وغیرہ کی اس تختی کو بھی کہا جاتا ہے جس پر کچھ لکھا جائے، لیکن یہاں پر ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ تختیاں جو تھیں وہ پتھر کی تختیاں تھیں۔ تو وہ القى الالواح واخذ براس اخيه، اپنے بھائی کے سر کو پکڑ کر کھینچا اپنی طرف، تو بھائی کہنے لگا قال ابن ام ان القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الاعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين۔ ان کا بھی کتنا پیارا انداز ہے، آپ دیکھیں ہارون علیہ السلام کا، کوئی غصہ نہیں ہو رہا اور کہنے لگے کہ اے میرے بھائی، اے میری ماں کے بیٹے، حالانکہ دیکھا جائے تو دونوں سگے بھائی تھے وہ، اس کے باوجود بھی ایک بہت ہی محبت بھرا انداز ہے۔ تو جب ہارون علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام حالانکہ سگے بھائی تھے، لیکن ہارون علیہ السلام نے ماں جائے اس لیے کہا کہ اس لفظ میں پیار اور نرمی کا پہلو زیادہ ہے، کیونکہ اس وقت وہ غصے میں تھے نا، بعض وقت غصے میں بات سمجھ بھی نہیں آتی ہے۔ تو ہارون علیہ السلام نے پھر اپنا یہ عذر پیش کیا جس کی وجہ سے وہ قوم کو شرک جیسے جرم عظیم سے روکنے میں ناکام رہے تھے۔ ایک تو اپنی کمزوری کا ذکر کیا کہ استضعفونی، انہوں نے مجھے کمزور سمجھا، کمزور پا لیا، اور دوسرا یہ کہ بنی اسرائیل کا آپ دیکھیں جو ان کا انات سرکشی، وہ قتل کرنے تک آمادہ ہو گئے تھے ہارون علیہ السلام کو، یعنی ان کی جان کے در پہ آزار ہو گئے تھے، تو ان کو اپنی جان بچانی پڑی اور اپنی جان بچانے کے لیے ان کو خاموش ہونا پڑا، جس کی اجازت اللہ تعالیٰ نے ایسے موقعوں پر دے رکھی ہے۔ تو کہنے لگے کہ میری ہی سرزنش کرنے سے بہتر ہے کہ تم ان لوگوں کو دیکھو، تم مجھے اگر کچھ کہو گے تو اس سے تو دشمن کو اور خوش ہونے کا موقع ملے گا۔ تو لہٰذا ہارون علیہ السلام نے بہت ہی بہترین جواب دیا کہ اے میری ماں جائے، اس سے ایک محبت بھرا انداز ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جب اگر کوئی غصے میں آ جائے ہم سے، یا ہمارے سے کوئی غصہ ہو جائے، تو ہم کو اس کو کس طرح سے ہینڈل کرنا ہے۔ دیکھا جائے تو قرآن کے ہر لفظ میں حکمت بھری پڑی ہے کہ ہم اس سے جتنے جو موتی اگر چننا چاہیں چنتے ہی چلے جائیں، وہ موتی کبھی ختم نہیں ہو سکتے قرآن کے الفاظ سے، اور قرآن کے ہر الفاظ سے ہم کچھ نہ کچھ سیکھ سکتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس میں کوئی بھی چیز ابس نہیں لکھی ہے کلام کی، ہر لفظ دیکھا جائے تو اپنے آپ میں ایک معجزہ رکھتا ہے۔ اسی لیے تو حدیث میں آتا ہے نا کہ اللہ کے رسول نے جو فرمایا تھا کہ قرآن کے معجزات کبھی ختم نہیں ہوں گے، پڑھنے سے کبھی پرانا نہیں ہوگا، علماء اس کی تفسیر سے سیر نہیں ہوں گے، سبحان اللہ۔ اور واقعی میں آپ جب پڑھتے جائیں قرآن کے الفاظ پر غور کریں، موسیٰ علیہ السلام کا قصہ کہا جاتا ہے کہ 70 دفعہ آیا تقریباً، اور جیسے آپ کو لاسٹ ٹائم موسیٰ علیہ السلام کے لفظ کا وہ بتایا تھا کہ موسیٰ جو لفظ ہے دراصل دیکھا جائے تو وہ عبرانی زبان کا لفظ نہیں ہے، بلکہ جو ایجپشن لینگویج وہاں بولی جاتی تھی اس لینگویج کا لفظ ہے، اور جو ایجپشن لینگویج آج ابھی جو دنیا میں اس پر ریسرچ کی جا رہی ہے، جو تختیاں نکلی ہیں وہاں سے ایجپٹ سے، جب اس پر ریسرچ کی گئی تو پتہ چلا کہ موسیٰ دراصل مصری زبان میں نیو بورن بیبی کو کہا جاتا تھا، اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ولدن کا لفظ استعمال کیا کہ نیو بورن، ہم اس کو اپنا بچہ بنا لیں گے۔ تو آپ دیکھیں کہ نئی نئی باتیں سامنے آ رہی ہیں نا، الحمدللہ ایجپشن لینگویج پر ریسرچ ہو رہی ہے۔ پھر ایک اور واقعہ ہمیں ملتا ہے، کہا جاتا ہے کہ یہود بہت اعتراض کرتے ہیں، اور وہ اسی بات ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام عرب آئے ہی نہیں تھے یا مدین نہیں آئے تھے۔ تو کسی اسکالر کی ان سے بحث ہوئی یا بات چیت ہوئی، مصر سے نکل کر جب ان کی جان کے لالے پڑ گئے اور لوگ دشمنی پر اتر آئے، تو وہاں سے وہ چلے اور وہ سیدھا مدین پہنچے۔ مدین کا علاقہ کہاں ہے؟ عرب میں ہے۔ اب وہاں پر مدین میں جب وہ رہے اور وہیں کی خاتون سے انہوں نے شادی کیا، جو لڑکی کا ذکر ہمیں ملتا ہے کہ وہ چلتی ہوئی آئی دونوں بہنیں، اور اس میں سے ایک بعد میں آتی ہے الستحیا، شرماتی ہوئی آئی اور کہا کہ میرے والد تمہیں بلاتے ہیں۔ تو جب وہ مدین میں آئے تو وہیں انہوں نے قیام کیا، وہیں نکاح کیا، اسی لڑکی سے ان کی شادی ہوئی جس کے گھر میں وہ ٹھہرے تھے۔ تو لہٰذا ان کی بیوی پھر کہاں سے تعلق ہوا ان کا؟ عرب قوم سے تعلق ہوا۔ تو یہودی یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کا اور عربوں کا کوئی تعلق نہیں ہے، تو دیکھا جائے تو ان کی بیوی عرب لوگوں میں سے تھی۔ تو یہ ساری چیزیں دیکھا جائے تو انٹرلنک ہوتی چلی جاتی ہیں، کیونکہ غیر مسلم جو پروپیگنڈا کر رہے ہیں، جو کتابیں لکھ رہے ہیں اور شروع سے لکھتے آ رہے ہیں، ابھی سے نہیں ہے، آج سے 100 سال پہلے سے بھی دیکھا جائے تو ان کی اگر آپ کتابیں دیکھیں گے تو ایسا لگتا ہے کہ کتنی عصبیت ان کے اندر بھری پڑی ہے۔ تو وہ لوگ یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کے جو دوسرے بیٹے تھے اسماعیل علیہ السلام، وہ عرب میں آئے ہی نہیں تھے، پہلی بات تو یہ کہتے ہیں، اور اگر عرب میں آئے بھی تھے تو وہ اسماعیل علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے نہیں تھے، یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دوسری بات وہ یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اسحاق علیہ السلام کے علاوہ کوئی دوسرا بیٹا تھا ہی نہیں ابراہیم علیہ السلام کا، یعنی اتنے جھوٹ پر جھوٹ۔ پھر کعبۃ اللہ کے بارے میں بھی نعوذ باللہ وہ انکار کرتے ہیں کہ اس کو ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے بلڈ کیا۔ تو جب انسان دشمنی پر اتر آئے تو پھر وہ سب کچھ کر گزرتا ہے، اس سے کوئی بعید نہیں۔ تو یہ ریسرچ خود آج بتا رہی ہے، ان کی باتیں خود انہی پر الٹ پڑ رہی ہیں کہ جو بھی وہ بات کہتے ہیں اگر ثابت کرنا چاہے تو انہی کے خلاف ثابت کری جا سکتی ہے وہ بات۔ تو بہرحال یہاں پر انہوں نے اپنے نبیوں کو تکلیف دی، بنی اسرائیل نے، اور جب دونوں بھائیوں کی گفتگو ہوئی تو وہ گفتگو میں بھی ہمارے لیے بہت سبق ہے کہ اگر کبھی کبھار کوئی چھوٹے بڑوں کو کچھ کہہ دے تو اس میں بہت زیادہ دشمنیاں پال لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہوتا ہے بعض اوقات چھوٹوں کی بات درست ہوتی ہے، پھر بعض اوقات آپ دیکھیں کہ موسیٰ علیہ السلام جیسے جلیل القدر پیغمبر کہ وہ اپنے بھائی کا سر پکڑ کر کھینچتے ہیں، ان کا یہ غصہ آپ دیکھیں کہ کوئی ذاتی دشمنی کی بنا پر نہیں تھا، ان کا یہ غصہ کس بات پر تھا کہ تم نے قوم کی اصلاح کیوں نہیں کی، ان کو روکا کیوں نہیں۔ جب انہوں نے بچڑے کو معبود بنا لیا تو تمہاری ذمہ داری تھی کہ تم اس کو روک دے، جب بھائی نے عذر پیش کر دیا اور بھائی نے بات بتا دی تو آپ دیکھیں کہ فوراً کس طرح سے موسیٰ علیہ السلام بدل گئے۔ یہی جو کوالٹی ہے موسیٰ علیہ السلام کی، ایسے دل چاہتا ہے کہ جیسے ہم میں سے ہر کوئی اپنا لے کہ جیسے ہی احساس ہوا کہ انہوں نے زیادتی کر دی اپنے بھائی کے ساتھ تو فوراً اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی، فوراً اللہ تعالیٰ سے دعا کی، فوراً اپنے لیے بھی اور اپنے بھائی کے لیے بھی دعا کر رہے ہیں۔ آپ ان کی خیر خواہی کی انتہا دیکھیں، پہلے تو آپ ان کی خیر خواہی دیکھیں کہ انہوں نے اپنے بھائی کو اپنے لیے وزیر بنانے کی اللہ تعالیٰ سے درخواست کی، پھر یہاں اپنے بھائی کی خیر خواہی دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ سے فوراً دعا کی اپنے لیے بھی اور اپنے بھائی کے لیے بھی۔ تو یہاں جو بات معلوم ہوتی ہے کہ جن لوگوں نے بچڑے کو معبود بنا لیا تھا تو وہ لوگ اس پر پھر شرمسار بھی ہوئے تھے، کیونکہ یہاں پر یہ بات آئی نا کہ ولما سقط فی ایدیہم ورأوا انہم قد ضلوا قالوا لئن لم یرحمنا ربنا ویغفر لنا لنکونن من الخاسرین۔ 149 آیت۔ جب وہ شرمسار ہوئے اور دیکھا کہ وہ گمراہ ہو گئے ہیں تو کہنے لگے اگر ہمارے رب نے ہم پر رحم نہ کیا اور ہمیں معاف نہ کیا تو ہم برباد ہو جائیں گے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے توبہ کر لی تھی، وہ شرمسار ہوئے تھے، اپنی اس حرکت پر ان کو افسوس ہوا، اور پھر انہوں نے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی کہ اگر اللہ تعالیٰ نے ہم پر رحم نہ کیا تو ہم تو خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ ایک اور بات جو پتہ چلتی ہے کہ سامری نے جو بچڑا بنا لیا تھا اور اس میں سے آواز نکلتی تھی، صرف آواز ہی نکلتی تھی اور تو کچھ نہیں ہوتا تھا، اور یہ بھی ایک ٹیکنیک ہوگی اگر آپ دیکھیں کہ کوئی ایسی چیز آپ بنائیں دو طرف سے جس میں ہول ہوں اور زور سے ہوا چلے، تو جب اس چیز میں سے ہوا گزرتی ہے تو ہلکی سی ایسی آواز پیدا ہوتی ہے، آپ خود اس کو محسوس کر سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ الم یروا انہ لا یکلمہم ولا یہدیہم سبیلا، 148 کی آیت میں جو کہا گیا کہ کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ نہ وہ کلام کرتا ہے اور نہ ہی انہیں سیدھے راستے کی ہدایت دیتا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ رب میں جو صفات ہونی چاہیے وہ کیا ہوگی، وہ بات کرنے والا بھی ہو اور سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرنے والا ہو، صحیح راستے کی طرف ہدایت دینے والا ہو، یہ ہوتی ہے رب کی خصوصیات۔ تو بچڑا تو یہ سب کوئی کام نہیں کرتا تھا، جب انہوں نے کہا کہ تم نے میرے بعد بڑی بری جانشینی کی اور ہارون علیہ السلام نے ان کو عذر پیش کر دیا کہ یہ معاملہ تھا اور یہ قوم تو میرے قتل کے در پہ ہو گئی تھی، لہٰذا اس بنا پر مجھے خاموشی اختیار کرنی پڑی۔ تو ایک بات ہم دیکھتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں جتنے بھی پیغمبر گزرے ہیں تقریباً سبھی پیغمبروں کے بارے میں یہ بات ہمیں ملتی ہے کہ انہوں نے کوئی پیغمبروں کو نہیں چھوڑا جس پر انہوں نے کوئی الزام نہ لگایا ہو۔ تورات میں اور انجیل میں یہ بات موجود ہے، کہا جاتا ہے کہ ان لوگوں نے اس جرم کو بھی ہارون علیہ السلام کی طرف تشبیہ دی ہے، نعوذ باللہ، اور اس میں یہ بات لکھی ہے کہ انہوں نے ہارون سے کہا علیہ السلام سے کہ ہمارے لیے ایک معبود بنا دے، ہارون علیہ السلام نے معبود بنا دیا یعنی بچڑا بنایا، اور پھر ہارون اور تمام بنی اسرائیل مل کر اس بچڑے کی پوجا کرنے لگے، نعوذ باللہ، یعنی پیغمبروں پر تک ان لوگوں نے الزام لگایا کہ وہ بھی شرک میں مبتلا تھے، کوئی پیغمبر کو انہوں نے نہیں چھوڑا، یعنی ذاتی طور پر بھی ان میں ہر طرح کی برائی ان لوگوں نے بتائی ہے، یعنی پیغمبروں پر الزامات اور اتہامات، یعنی ان کو محتمم کیا، الزامات لگائے، عیسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام، ہر سلیمان علیہ السلام، ہر نبی پر تقریباً ان لوگوں نے الزامات لگائے، ان کی پوری تاریخ بھری پڑی ہے ان باتوں سے کہ انہوں نے اپنے پیغمبروں تک کو نہیں چھوڑا، تو آپ بتائیے کہ پھر یہ ہمارے پیغمبر کو کیسا چھوڑیں گے۔ اسی لیے تو آپ دیکھیں کہ آئے دن جو واقعات سننے کو ملتے ہیں، تو جب یہ اپنے پیغمبروں کی عزت نہ کر سکے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا کریں گے جن کو یہ مانتے ہی نہیں ہیں۔ اسی لیے آخرت کی کامیابی کا جو مدار بتایا گیا وہ کیا بتایا گیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لانا ضروری ہے، یہی آخرت میں کامیابی اور نجات کا ذریعہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ لوگوں کو ہنسنے کا موقع نہ دو اور ان کی طرف تم توجہ کرو، ان لوگوں نے مجھے کمزور پا کر مجھے قتل کرنے کی کوشش کی۔ قال رب اغفر لی ولی اخی وادخلنا فی رحمتک وانت ارحم الراحمین۔ موسیٰ علیہ السلام نے پھر دعا کی، پروردگار مجھے اور میرے بھائی کو بخش دے اور ہمیں اپنی رحمت میں داخل فرما، تو ہی سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ تو یہاں پر موسیٰ علیہ السلام نے پھر اپنے بھائی کے لیے دعائے مغفرت کی، اور یہی آپ دیکھیں کہ ہارون علیہ السلام نے جو حلم کے ساتھ جواب دیا، اور جب موسیٰ علیہ السلام کی طبیعت اعتدال پر آئی تو انہوں نے سمجھا کہ معاملہ کیا ہے، اور انہوں نے بھائی پر اپنی زیادتی کر لی ہے، لہٰذا فوراً اپنے رب کی طرف رجوع کیا کہ مجھے بھی بخش دے اور میرے بھائی کو بھی بخش دے، کہ اگر ان لوگوں کو شرک سے باز رکھنے میں میرے بھائی سے کچھ کوتاہی ہوئی ہے تو پھر بھائی کو بھی بخش دیجئے اور ہمیں اپنی رحمت سے ڈھانپ لیجئے۔ اور یہ دعا کرنے کا ایک یہ بھی ہمیں ریزن پتہ چلتا ہے، یہ وجہ معلوم ہوتی ہے کہ جو ہارون علیہ السلام نے کہا تھا کہ مجھ پر دشمنوں کو ہنسنے کا موقع نہ دو، تو لہٰذا جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی کے لیے دعا کر دی تو پھر اس بات کا بھی ازالہ ہو گیا دیکھا جائے تو، جو پہلے انہوں نے اپنے بھائی سے کہہ دیا تھا۔ تو بائبل میں کہا جاتا ہے کہ ہارون علیہ السلام پر گو سالہ پرستی کا ان لوگوں نے الزام لگایا، جبکہ قرآن ہارون علیہ السلام کو اس جرم سے بری قرار دیتا ہے۔ قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ بچھڑا بنانے والا سامری تھا، نہ کہ ہارون علیہ السلام تھے۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو اس سے پہلے کی تمام آسمانی کتب پر مہمن قرار دیا ہے، یعنی ان کتابوں میں جو بات قرآن کے خلاف ہوگی وہ الہامی نہیں ہو سکتی۔ اس کا مطلب ہے کہ یقیناً ان لوگوں نے کتاب میں تحریف کی ہے اور وہ ان کی خود کی ایجاد کردہ باتیں ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں ہیں۔ تو یہاں پر ان لوگوں نے بے صبر ہو کر بچھڑے کو معبود بنا لیا اور فرمائش بھی کر دی کہ ہمارے لیے ایک معبود بنا دے۔ اور یہ جو بیان ملتا ہے بائبل میں کہ جب موسیٰ کو پہاڑ سے اترنے میں دیر لگی تو بنی اسرائیل نے بے صبر ہو کر ہارون علیہ السلام سے کہا کہ ہمارے لیے ایک معبود بنا دو، اور ہارون نے ان کی فرمائش کے مطابق سونے کا ایک بچھڑا بنا دیا، جسے دیکھتے ہی بنی اسرائیل پکار اٹھے کہ اے اسرائیل، یہی تیرا وہ خدا ہے جو تجھے ملک مصر سے نکال لایا ہے۔ پھر ہارون علیہ السلام نے اس کے لیے ایک قربان گاہ بنائی اور اعلان کر کے دوسرے روز تمام بنی اسرائیل کو جمع کیا اور اس کے آگے قربانیاں چڑھائیں۔ خروج باب 32 آیت 1-6۔ آپ دیکھا آپ نے کتنا کھلم کھلا الزام ہے، اور قرآن نے اس الزام کی تردید کر دی۔ قرآن نے ان تمام باتوں کی تردید کی ہے جو ان لوگوں نے اپنے انبیاء کرام پر الزامات لگائے تھے، سلیمان علیہ السلام، مریم علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام۔ تو قرآن دیکھا جائے تو مہیمن ہے، اور مہیمن کے معنی ہوتے ہیں محافظ، نگرانی کرنے والا، حفاظت کرنے والا۔ اس بات کو آپ خاص طور سے یاد رکھیں قرآن کی اس صفت کو کہ یہ مہیمن ہے، حفاظت کرنے والا۔ تو تمام کتابوں کی حفاظت قرآن نے کی ہے، اس میں جو تحریفات ہو گئی اب اللہ تعالیٰ نے ان باتوں کو قرآن میں نازل فرما دیا۔ اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ ان لوگوں نے اپنی کتابوں میں کیا کیا تبدیلیاں کی ہیں۔ ان کا انجام کیا ہوا وہ ہم اگلی آیتوں میں دیکھیں گے ان شاء اللہ تعالیٰ۔ لیکن جو بات ہمیں سیکھنے کو ملتی ہے وہ یہی ملتی ہے کہ ہم کو اسلامی اقدار جو ہمیں دی گئی ہیں اس کا پاس لحاظ ہمیں رکھنا ہے، ان اسلامی اقدار کو ہمیں زندہ رکھنا ہے، اس پر عمل بھی کرنا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ آج ہماری جو اسلامی اقدار ہیں وہ مردہ ہو چکی ہوں اور ہم غیر مسلموں کے طریقے اپنا رہے ہوں۔ اپنی اقدار تو ہم نے بھول چکے، دوسروں کی اقدار ہم لے رہے ہیں، دوسروں کے کلچر کو ہم اپنا رہے ہیں۔ دوسری اہم بات ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے وہ آتا ہے نا کہ کوا چلا ہنس کی چال، اپنی چال بھی بھول گیا۔ تو دوسروں کے طریقے پر چلنے سے ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا، الٹا نقصان ہمارا ہی اپنا ہے۔ تو چاہے اطراف کا ماحول ہمارے کیسا بھی ہو، ہماری خود کی ذمہ داری ہے، آپ کی میری ذمہ داری ہے کہ ہم اسلامی کلچر کو زندہ رکھیں، ہم اسلام کے ہر حکم کی پابندی کریں، ہمارا گھرانہ مسلمان گھرانہ ہو، دکھنے میں بھی اور عمل کرنے میں بھی، ظاہری طور پر بھی اور باطنی طور پر بھی۔ اس سے ہٹ کر یعنی کوئی مذہب ہمارے لیے فائدہ مند نہیں ہو سکتا، نہ کسی مذہب کے رسم و رواج، نہ اور کوئی چیزیں۔ اسی لیے اسلام وحدت ادیان کا ہمیں سبق نہیں دیتا، ہمارا دین سب سے جدا ہے، سب سے الگ ہے، اس میں کوئی آمیزش نہیں ہو سکتی، کوئی ملاوٹ نہیں ہو سکتی کہ چلو تھوڑا سا تم تمہاری دیوالی ملا لو، تم تمہارا کرسمس ملا لو، ہم ہماری عید منا لیتے ہیں، ملا لیتے ہیں اس میں، ایسے نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اسلام کی صحیح تصویر پیش کرنے والے بنیں، اس پر عمل کرنے والے بنیں، اور غیر اسلامی رسم و رواج کو ختم کرنے والے بنیں انشاءاللہ۔ آمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
اتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار أَلَمْ يَرَوْا أَنَّهُ لَا يُكَلِّمُهُمْ وَلَا يَهْدِيهِمْ سَبِيلًا اتَّخَذُوهُ وَكَانُوا ظَالِمِينَ وَلَمَّا سُقِطَ فِي أَيْدِيهِمْ وَرَأَوْا أَنَّهُمْ قَدْ ضَلُّوا قَالُوا لَئِن لَّمْ يَرْحَمْنَا رَبُّنَا وَيَغْفِرْ لَنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال بئس ما خلفتموني من بعدي أعجلتم أمر ربكم وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه قال ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين قال رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين